الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك، بڑے شان عزت کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. یہاں سے لے کر تقریباً اختتام تک جتنی صورتیں ہیں، ایک تو یہ مکی ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت، جنت کا تذکرہ، جہنم، آخرت کا تذکرہ. تقریباً یہ ساری ہی صورتیں انہی موضوعات پر مشتمل ہیں، اور ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے ہدایات اور آپ کے لیے تسلی کا سامان بھی ان صورتوں کے اندر موجود ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑے شان اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے. وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے. اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے آزمانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ حجت پوری کرنے کے لیے، حجت پوری کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارا عمل یہ تھا، دیکھ لو اب تمہیں سے، ورنہ اللہ کے علم میں تو پہلے بھی ہے. تو حجت پوری کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہارا عمل یہ ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. حضرات علماء نے فرمایا اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں خلوص بھی ہو اور جس میں پیارے نبی کا طریقہ بھی ہو. اگر خلوص نہیں، نبی کا طریقہ ہے، تب بھی اچھا عمل نہیں. اور پیارے نبی کا طریقہ تو ہے، خلوص نہیں تب بھی بات نہیں بنے گی. تو اچھے عمل کا معیار یہ ہے کہ اس میں خلوص بھی ہو اور شریعت کا طریقہ بھی موجود ہو. بڑے خلوص سے آج مغرب میں دل کر رہا ہے تین پڑھ لیں ہم، خلوص کے ساتھ، تین کے بجائے چار پڑھ لیں، دل کر رہا ہے اللہ سے محبت ہو رہی ہے. تو شریعت کا طریقہ نہیں ہے تو اچھا عمل نہیں بنے گا، اچھا عمل نہیں بنے گا. اور آپ پڑھ تو رہے ہیں تین ہی، لیکن کہنا کہ لوگ کہیں حضرت بزرگ ہو بن گیا، بڑا بزرگ، دیکھو جماعت میں شریک ہو رہا ہے، اخلاص نہیں ہے، تب بھی اچھا عمل نہیں بنے گا. تو اچھے عمل کے لیے ضروری ہے خلوص بھی ہو اور ساتھ ساتھ طریقہ بھی شریعت کا اس میں موجود ہو. پھر اللہ میاں کہہ رہا ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے. اللہ یہاں کوالٹی کا اعتبار ہے، کثرت کا اعتبار نہیں ہے. ہاں، چیز بڑھیا ہونی چاہیے، کثرت نہیں. اس لیے اگر ایک آدمی چار رکعتیں پڑھنے لگا ہے جلدی جلدی، اس سے بہتر ہے کہ دو پڑھے لیکن خشوع اور خضوع سے پڑھے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے. تو اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کرنا، اگرچہ اس میں وقت لگے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو اچھا عمل دیکھے گا اللہ میاں کس کا اچھا عمل ہے. کل قیامت میں گنتی کوئی نہیں ہونی، کل قیامت میں عمل کا وزن ہونا ہے. جس میں خلوص ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا، وہ عمل وزنی ہو جائے گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل عمر کتنی تھی؟ 63 سال. فرض نمازیں نبوت کے بعد 40 سال کے بعد کتنے سال بنے؟ 23 سال تک نماز. اور بعد میں آنے والوں نے 80-80 سال نمازیں پڑھی، ان کی نمازیں زیادہ ہو گئیں. گنتی میں یہ زیادہ، خلوص میں وہ زیادہ. کوئی ایک دو رکعتیں بھی نبی کی ایسی ہیں کہ ساری امت کی نمازوں پہ بھاری ہیں، خلوص ہے اس میں. ہاں، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان یہ تھی، تھوڑا خرچ کیا تھا ہی اتنا ان کے پاس، بعد والے پہاڑوں جیسا خرچ کر لیں ان جیسا نہیں پہنچ سکتا. اس لیے فرمایا ہے وہ العزیز الغفور، وہ مکمل اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے، جس نے آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ کی ہر چیز ایک خاص توازن کے ساتھ، ایک ربط کے ساتھ بنی ہوئی ہے، بے ڈھنگی بے تکی نہیں بنی ہوئی ہے، ہر چیز مرتب ہے۔ ہاں تو اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تم فرق نہیں پاؤ گے، ہر چیز مرتب ہے۔ اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہ ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد آئے گی، اور تمہیں اللہ کے اس نظام میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے، ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اس سے مراد ستارے ہیں اور اجرام فلکی ہیں، جس سے اللہ نے آسمانی دنیا کو مزین اور آراستہ کیا ہے، اور شیطان کو ان کے ذریعے دھتکارا بھی جاتا ہے، یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کفر کا معاملہ کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کی کیفیت کا تذکرہ ہے، اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا ویتفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھڑنے کی آوازیں سنیں گے، وہ جوش مارتی ہوگی۔ اچھا آج تسلی سے بیٹھیں، صرف آدھا پارا ہوگا انشاءاللہ۔ اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا ویتفور تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی، جب بھی اس میں کافروں کو گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑی ہوئی ہو۔ فقالوا لو كنا نسمع او ناقل، وہ کہیں گے اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے، اس وقت انہیں حسرت ہوگی، افسوس کریں گے۔ فاعترفوا بذنبهم، اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ ان الذين يخشون ربهم، اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے، تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، سب اس کے علم میں ہے، کیونکہ وہ دلوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے۔ والذی جعل لکم الارض الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے، جبکہ وہ بہت بہت باریک بھی اور مکمل طور پہ باخبر ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، اور لہذا تم اس کے مونڈوں پر چلو اور اس کا رزق کھاؤ، اور اس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ یعنی زمین کے تمام چیزیں اللہ نے تمہارے تصرف میں دے دی ہیں، لیکن ان کے استعمال کرتے ہوئے یہ نہ بھولنا کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، بلکہ یہاں سے اللہ کے پاس جانا ہے اور جہاں اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا ہے، لہذا یہاں کی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ امین تم منف سمائی، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، وہ ایک دم تھر تھر آنے لگے، یعنی آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، بس اوقات دنیا کے اندر بھی بدعمالیوں کا عذاب آیا کرتا ہے، مثلا یہ کہ انسان قارون کی طرح زمین میں دھنس جاتا ہے، زمین تھر تھر آنے لگتی ہے، جس سے انسان زمین کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ فَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ پروں کے پھیلاوی ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدائے رحمان کے سوا کوئی تھامنے والا نہیں، یقین ہر چیز کو خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ پرندوں کو دیکھو نا، پر پھیلا دیتے ہیں یا سمیٹ لیتے ہیں، تو کس کے سہارے وہ رکتا ہے فضا میں، اللہ کے حکم سے رکتا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم, بلا خدا الرحمن کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے. کافر لوگ تو نیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے من گھڑت ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے, حالانکہ وہ خالص دھوکے میں پڑی ہوئی ہیں. امن هذا الذي يرزقكم, اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے جس کے باوجود سرکشی اور بیزاری پہ وہ جمی ہوئی ہیں. بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہو اور منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا, یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا چل رہا ہو. کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الأرض, کہہ دو وہی ہے جس نے تمہیں زمین پہ پھیلا دیا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا ہو کے لے جایا جائے گا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ عذاب کب پورا ہوگا. کافر لوگ عذاب کا بار بار مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آخرت کا عذاب برحق ہے تو دیر کیوں ہو رہی ہے, آ کیوں نہیں جاتا. قل انما العلم عند اللہ, کہہ دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, میں تو تمہیں صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں. پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے. اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہیے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرما دے. دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. کہہ دو وہ رحمان ہے, ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے, چنانچہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہے کھلے گمراہی میں مبتلا ہونے والا. کہہ دو ذرا یہ بتلاؤ, اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے. جس ذات کا پانی پر بھی پوری قدرت ہے تو وہی ذات ہے جو معبود برحق کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر سورہ قلم ہے, نون والقلم وما یسطرون, اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھ رہے ہیں, جو وہ لکھ رہے ہیں اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو. کفار میرے نبی کو ایک طعنہ دیا کرتے تھے, مجنون دیوانہ, تو اللہ نے قسم کھائی کہ فرما تمہارا یہ ساتھی مجنون نہیں, اور یقین جانا تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, اور یقیناً تم اخلاق کے اعلی درجے پہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کریمہ سے آراستہ تھے, چاہے تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے. یقیناً تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے, اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی. لا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں. ود لو تدینو فیدینون, یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. کافروں کی طرف سے کئی بار ایک تجویز پیش کی گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغ کی فریضے میں تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ کریں اور ہمارے بتوں کو باطل نہ کہیں, اگر ایسا کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم بھی انہیں ستانا چھوڑ دیں گے. ہاں, انہوں نے یہ تجویز پیش کی تو اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا, ود لو تدینو فیدینون, یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں, اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے. یہ بعض مشہور کافر تھے, اخنس بن شریق اور ولید بن مغیرہ جیسے, یہ میرے نبی کے شان میں بہت گستاخی کرتے. اور ولا تطیک الحماس مشائم بن امیم, تانے دینے کا عادی ہے, چغلیاں لگاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکنے والا, زیادتی کرنے والا بدعمل ہے, بد مزاج ہے, اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے. یہ بری عادتیں ہیں, اللہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ فرمائے, صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا, یعنی اسے اپنے اولاد اور مال پہ ناز تھا, جس کی وجہ سے ان گھٹی حرکتوں میں پڑ گیا. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہیں, ان قریب ہم اس کو سونڈ پر داغ لگائیں گے, یعنی اس کے ناک کو کل قیامت میں داغیں گے, جس کی وجہ سے اس کی سب کے سامنے شرمندگی ہوگی اور پہچانا جائے گا کہ اس پر اللہ کی مار ہوئی ہے. ہنا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے. یہ خاص واقعہ اس کا پس منظر ہے کہ ایک نیک آدمی تھا, اس کا باغ تھا, وہ اپنے باغ کا ایک بڑا حصہ, بڑا پھل کا ایک بڑا حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو نئی نسل پروان چڑھی, اس نے کہا ہمارا ابا تو بڑا کم عقل تھا, ایسی غریبوں سے دے دیا کرتا تھا اور ایسی سارا مال ضائع کر دیا کرتا تھا, ہم بڑے ہوشیار ہیں, ہم جب باغ کی کٹائی کریں گے اور پھل اتاریں گے تو غریبوں کو وہاں آنے ہی نہیں دیں گے, ہاں آنے ہی نہیں دیں گے, ہمارا ابا تو کم عقل تھا, ساری دولت ضائع کرتا رہا. اسی کا تذکر اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ جب یہ باغ کی طرف گئے تو اللہ نے باغ پہ ایسی آفت بھیجی کہ سارا باغ ہی تباہ ہو گیا. اور ایسا نشان, یہ یمن کا علاقہ ہے, یمن کا علاقہ صنعاء کا علاقہ ہے, قریب میں وہاں یہ جگہ موجود ہے جہاں آج بھی سبز و شاداب ماحول کے اندر ایک جگہ ایسی جو بالکل سڑیل جہاں یہ آفت آئی اور باغ بالکل مٹ گیا. جب یہ صبح صبح وہاں گئے تو پہلے تو حیران ہوگا کہ کہیں غلط تو بھول تو نہیں گئے, یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا. بعد میں نے احساس ہوا کہ یہ ہماری غلط نیت کا نتیجہ ہے, ہاں ہماری بری نیت کا نتیجہ ہے. اسی کا ذکر فرمایا فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون, اور یہ کہتی ہوئی پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی جس سے وہ باغ صبح کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. پھر صبح ہوتی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے میں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو. چنانچہ وہ ایک دوسرے کے چپکے چپکے یہ کہتی ہوئی روانہ ہوئی ہے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے. وہ بڑے زوروں میں تیز تیز چلتی ہوئی نکلے, پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد کہا نہیں بلکہ ہم تو سب لٹ گئے. ہاں پھر اندازہ ہوا کہ میاں ہم تو سب لٹ گئے. قال اوسطہم الم اقل لکم, ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا جو پہلے بھی ان کے سمجھا رہا تھا وہ کہنے لگا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے اپنے ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں, یقین ہم ظالم تھے. بعد میں ان کو توبہ کی توفیق مل گئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. پھر سب نے متفق ہو کر کہا افسوس کہ ہم سب پر, یقین ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی, کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے, بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں. عذاب ایسے ہی ہوتا ہے, آخرت کا عذاب یقین سب سے بڑا ہے, کاش کے لوگ جانتے. ان للمتقین عند ربهم, البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں کے بھرے باغات ہیں, بھلا کیا تم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کا برابر کر دیں گے؟ نہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہیں وہاں بھی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے؟ کفار یہ کہا کرتے تھے جیسے یہاں ہم خوشحال ہیں تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے, وہاں بھی ہم ایسی خوشحال ہوں گے. یا تم نے ہم سے قیامت کے دن باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں اور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے. سلہم ایہم بذلک زعیم, اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو کہ وہاں بھی تمہارے لیے خوشحالی ہوگی؟ کیا خدائی میں ان کے معنی ہوئے کوئی شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں؟ پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں. جس دن ساگ کھول دی جائے گی پنڈلی ظاہر ہوگی. ایک مطلب تو یہ ہے, اس سے مراد قیامت اور قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کی پنڈلیاں کھول جائیں گی, اور دوسرا یہ کہ ساق سے مراد یہ اللہ کی ساق, اللہ کی پنڈلی. لیکن اللہ کی جو پنڈلی ہے وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہوگی, وہ اللہ کی شان شان ہوگی. وہ کیسی ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے, جیسے کہ اللہ کا ہاتھ, لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے, اسی کی شان سے ہوگا. تو اس کا ذکر فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں صحیح سالم تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے, تو وہاں جب انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا سجدہ کرنے بھی چاہیں گے سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو ساری دنیا کے انسانوں کے ساری معاشر کے میدان میں ان کی رسوائی ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے. اسی کا ذکر فرمایا خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ان پر ذلت چھائی ہوگی. اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے, اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے. لہذا اے پیغمبر, جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو, ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ توان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں, یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں؟ قرض تم اپنی پروردگار کا حکم آنے تک صبر کرو, اور مچھلی والی کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جلدی کی تو اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے. اے نبی, آپ ایسا نہ کرنا. لولا ان تدارکہ, اگر ان کے پروردگار کے فضل سے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی نے کنارے پہ پھینک دیا, انتہائی کمزور, بچنے کی کوئی صورت تھی نہیں, اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک جلد کمزور, بال ختم ہو گئے, لیکن اللہ نے پھر صحت دے دی. اس کا ذکر فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تیز سے آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے, حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. نصیحت ہی نصیحت ہے, یعنی قرآن. الحاقۃ, وہ حقیقت ہو کے رہے گی. کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کے رہے گی, اور تمہیں کیا پتہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کے رہے گی؟ اس سے مراد قیامت ہے, یعنی قیامت ہو کے رہے گی. بہت ہی بلاغت کے ساتھ قیامت کا ذکر ہے ان آیتوں کے اندر. سمود اور عاد کی قوموں نے اسے جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت وہ جو جھٹلا دیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی, اور عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن تک لگاتار ہوا کو مسلط رکھا. چاہے تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بچھڑی ہوئی پڑی ہوئی, وہ بڑے ڈیل ڈال والے تھے, لیکن جب ہوا آئی تو ایسے نظر آئے گلیوں میں جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے. اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یقیناً نہیں. واجہ فرعون, اور فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے, اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی الٹی ہوئی بستی نے بھی اس جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی, اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ لیا. جب پانی طغیانی پہ آیا تو ہم نے تمہیں کشتی پہ سوار کر دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں, اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں. پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا, یعنی قیامت آ جائے گی. آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا, اور فرشتے سے کناروں پر ہوں گے, اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہے گی. پھر جس کو کسی کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا لوگو یہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو, اور پہلے میں سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا, چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا اور اس اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے پڑے ہوں گے. کہا جائے گا اپنے ان اعمال کے سلوے مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. فاما من اوتی کتاب و بشمالی, رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. یا علیتہا کانت القاضیہ, اے کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام ہو جاتا, میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا, میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا. ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توک ڈالو, پھر اسے دوزخ میں جھونک دو, پھر اسے ایسی جنزیر پر جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو. یہ نہ تو خدائے بزرگ برتر پر ایمان لاتا تھا, نہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا, لہذا آج یہاں اس کا کوئی یار و مددگار نہیں. ولا طعام الا من غسلین, اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے. غسلین اے جہنمیوں کی ایک خوراک ہوگی, اور بعض نے لکھا کہ جب پانی سے زخموں کو دھویا جائے اور پھر جو پانی زخموں سے گرتا ہے اسے غسلین کہتے ہیں. اسی قسم کی جہنم میں ایک غذا ہوگی جہنمیوں کی. اور بعض نے فرمایا یہ در حقیقت انہی کے زخموں کی پیپ اور گند ہوگا, وہ جہنمیوں کی غذا ہوگی. لا یأکلہ الا الخاطئون, لا یأکلہ الا الخاطئون, جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جس کو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے. اس سے مراد کائنات کی مخلوقات ہے. بعض تو ہیں جنہیں تم دیکھتے اور بعض وہ ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے. ہر قسم کے مخلوق کی قسم کھاتا ہوں کہ انہ لقول رسول کریم, انہ لقول رسول کریم. یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم ایمان تھوڑی ہی لاتے ہو, نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے. اگر بالفرد یہ پیغمبر کو جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے, پھر ان کی شہرک کاٹ دیتے, پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا. یعنی کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا تو اللہ اور اللہ کے لئے کوئی بات کو غلط منسوب کرتا تو اللہ اسے اس دنیا کے اندر ہی رسوا کر دیتا, لیکن محمد رسول اللہ ایسے نہیں ہیں. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور یقین جانو یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے, اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے, یعنی آخرت میں جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو انہیں حسرت ہوگی, اے کاش کہ ہم قرآن پر ایمان لے کے آتے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, لہذا یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے, لہذا تم اپنے پروردگار کی عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو. پھر آگے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر آنے والا ہے. یعنی کافر اسلام کا مذاق اڑاتے اڑاتے کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اسلام برحق ہے اور قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے, یہ کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئیے, یہ کہا کرتے تھے. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے, کوئی نہیں جو اسے روک سکے, وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے جس پہ فرشتے آتے جاتے ہیں. فرشتے روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. ایک جگہ لکھا 1,000 سال, ایک جگہ لکھا 50,000 سال, تو وہ سختی کے لحاظ سے ہر ایک کو وہ مقدار مختلف لگے گی. فصبر صبرن جمیلا, لا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو, یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے, اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے. مجرم یہ چاہے گا اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹا فدیے میں دے دے, اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو فدیے میں دے دے, اور اپنا پورا خاندان اس میں دے دے. وہ کہے گا میری جان چھوٹ جائے, بیٹا جہنم میں جائے تو جائے, اہل و عیال جہنم میں جاتے ہیں تو جائے, مجھے نجات مل جائے. زمین کے سارے بشندے پھر ان سب کو فدیے میں دے دے, اپنے آپ کو بچا لے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, یہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار دے گی. انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا, تدعو من ادبر وتولا, ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا اور مال اکٹھا کیا ہوگا, پھر اسے سین سینت کر یعنی گن گن کے رکھا ہوگا. حقیقت یہ کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے, جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو بہت گھبرا جاتا ہے, اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی تو بہت بخیل بن جاتا ہے, مگر سوائے وہ لوگ جو ایمان والے, جو نمازی ایسے نہیں ہیں, جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں, جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے, سوالی کے لیے بھی بے سوالی کے لیے بھی. سوالی وہ غریب جو اپنی حاجت ظاہر کرے، اور بے سوالی سے مراد وہ ضرورت مند جو اپنی حاجت ظاہر نہ کرے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بے فکری بڑھتی جائے۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کی جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، البتہ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں، وہ حد سے گزری ہوئی لوگ ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اے پیغمبر، ان کافروں کیا ہو گیا، یہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا کر۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تو کافر ٹولیاں بنا بنا کر ارد گرد اکٹھے ہوتے اور مذاق اڑاتے اور کہتے یہ صاحب جنت میں جائیں گے، ہم ان سے پہلے چلے جائیں گے، اگر یہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے چلے جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فما للذین ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم نے ان کے اس چیز سے پیدا کیا جس سے یہ خود جانتے ہیں، یعنی ہم نے انہیں نطفے سے پیدا کیا، اور نطفے سے انسان تک بننے میں کتنے مراحل آئے، جو ان تمام مراحل سے گزر انسان کو بنا سکتا ہے وہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ لاش کے اندر دوبارہ زندگی پیدا کرتے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں، کہ ہم یقین اس بات پہ قادر ہیں کہ ان کی جگہ اس سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، یعنی ان سب کو ہلاک کر کے کوئی اور قوم پیدا کر دیں، ہم اس کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یوم یخرجون من الاجداد سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پہ چھائی ہوگی، یہ وہی دن ہوگا جس دن ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان ارسلنا نوحا الی قومی، ہم نے حضرت نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا، جو اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ اس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغی جد و جہد اور ان کے دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبر دینے خبردار کرنے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، میرا کہنا مانو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ پھر نوح نے اللہ سے کہا میری پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالی تاکہ ان کی آواز نہ سننے میں آئے، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے، تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی، پھر میں نے انہیں علانیہ بھی بات کی، چپکے چپکے سے بھی سمجھایا، ہر انداز میں انہیں میں نے بات سمجھائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چنانچہ میں نے کہا اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ استغفار کی برکتیں یہ ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ رزق بڑھاتا ہے، نرینہ اولاد نصیب فرماتا ہے، رحمت کی بارشیں بھیجتا ہے۔ یہ قرآن نے استغفار کی برکتیں بتائی ہیں۔ خلم ترو کئی فخل اللہ سبا سما بات انتباقا، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے، اور میں چاند کو نور بنا کر سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا، اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلی ہوئی راستوں پہ چلو۔ والله جعل لكم من الأرض بساتا لتسلكوا فيها من سبلا فجاجا قال نوح ربي. نوح نے کہا اے میرے پروردگار. حقیقت یہ کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جو ان کو مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا. انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے. یہ ان سازشوں کا طرف اشارہ ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ان کے خلاف کر رہے تھے. وقالوا لا تذرن آلهتكم. وہ اپنے آدمیوں سے انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا. ان کے سردار اپنے پیروکاروں سے کہہ رہے تھے کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا, یہ ود اور سوا کسی صورت میں نہ چھوڑنا, اور نہ یاغوث اور یعوق اور نصر چھوڑنا. یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے. وقد اضلوا كثيرا. اس طرح انہوں نے بہت سوں گمراہ کر دیا. لہذا یا رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجئے. یہ بد دعا فرمائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے لیے. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا اپنے نبی کو کہ ہم نے ان کے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں غرق کیا گیا, پھر آگ میں داخل کیا گیا, اور انہیں اللہ چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں. اور نوح نے یہ بھی کہا ہے میرے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پہ باقی نہ رکھیے, سب کو ہلاک کر دے. اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے. ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بد کردار اور پکی کافر ہی پیدا ہوگی. میرے پروردگار میری بخشش فرما دیجئے, میرے والدین کی بھی اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے. دعا کرنے کا طریقہ یہ جو نبی نے بتایا, سب سے پہلے اپنے لیے دعا, پھر اپنے ماں باپ کے لیے جن کا اس پہ زیادہ حق ہے, اور پھر ساری امت کے لیے. دعا کا طریقہ یہ, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. پہلے اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ اپنا احتجاج اور اپنا فقر اللہ کے سامنے پہلے پیش کرو, اور پھر اپنے والدین کے لیے, اور پھر ساری امت کے لیے. نبی نے اسی انداز میں دعا کی ہے, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیئے, میرے والدین کی بھی اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے, اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی, اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کی سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک.